اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید علیہ السلام اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ صالح لوگوں میں سے تھا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی کرب عظیم سے اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے بری لوگ تھے بس ہم نے اس سب کو غرق کر دیا وداود و سلیمان اور اسی نعمت سے ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں کھائی گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا علیہ السلام حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا باوجود علم سے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس قوت فیصلہ ایک جیسی ہو قوت فیصلہ یا رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیزن کی جو پار ہے یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے اور اسی طرح پر آج انسان کی زندگی کے بہت سے اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اس طرح کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی آج انسان نے لوہے کے ذریعے یا اسٹیل کے ذریعے ترقی کی اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے دماغ کی پیداوار ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے کرائی اور ان کو بدلے وہی یہ علم عطا کیا اور پھر وہاں سے یہ علم آگے بڑھا تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے بوتے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یہی ہوش مندی ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کو اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے کیا سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی آپ پر آزمائشیں آ سکتی ہیں عام طور پر تو بندے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات آزمائش کسی غلط کام کے بغیر بھی آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر بھی آ جاتی ہے جو انتہائی نیک ہو بہت عبادت گزار ہو اس کو شیطان آ کر مایوس کرنے کی انسان کو کوشش کرتا ہے دیکھو تمہاری عبادت کس کام آئی کیا فائدہ ہوا اتنا پرہیزگار بننے کا وہ فلاں اور فلاں جو اتنا غلط کام کر رہا ہے اتنا غلط کار ہے اتنے برے کام کرتا ہے اس کی تو دنیا اتنی آسان ہے اور اس پر تو کوئی پریشانی نہیں کوئی آزمائش نہیں بحث میں قوم بھی ہم بعض اوقات کچھ قوموں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے اس کے باوجود اتنی ترقی کر گئے اور ہمیں اللہ رسول کو مان کر کیا ملا یعنی اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے دین کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات شیطان انسان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری عبادت کا تمہاری نیکی کا تمہارے یہ سب بھاگ دوڑ کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اس لیے چھوڑو اس کام کو اور کچھ اور کرو اور اس طرح انسان کو پھسلا لے جاتا ہے لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ان کی آزمائش شروع ہوئی تو ان کے اہل عیال بھی فوت ہو گئے مال فنا ہو گیا کوئی چیز ہاتھ پر باقی نہ رہی لیکن انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول ہوتا تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا۔ کتنی پازیٹیو سوچ ہے نا، یعنی پہلے اتنا کچھ تھا تو میرے دل میں ان چیزوں کا خیال رہتا تھا، اب کچھ ہے ہی نہیں تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں، اب میرے دل میں اور کچھ نہیں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی اور حال نہیں۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لے، ہے آزمائش لیکن کہتے تیری اس مہربانی کو جان لے کہ تم یہ دنیا کے جھنجٹوں سے مجھے نجات دے دی، تو اس پر ہی مجھ سے بہت حسد کرے کہ میں اس حال میں بھی کتنا مطمئن ہوں۔ یہ ہے نا ایمان، کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں انسان اندر سے مطمئن اور خوش ہو، اور کوئی نہ کوئی خیر کا اور کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو اس میں سے بھی تلاش کر لے۔ یہ اللہ کے ساتھ اس میں ظن، اچھا گمان کہ میرے رب کا کوئی فیصلہ میرے حق میں برا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی دعاؤں اور مناجات میں یہ بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ جب تو نے مجھے طاقتور، صحت مند اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور اور تکبر کیا، نہ کبھی کسی کے ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار تجھ کو روشن ہے کہ میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور تیری رضامندی کے طلب میں میں نے اپنے راحت و آرام کو بھی ترک کر دیا تھا، لیکن اب ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا تو بھی میرا دل اور زیادہ تیری عبادت کے لیے یکسو ہو گیا ہے۔ ہم بھی اپنے حال کو دیکھیں، کیونکہ ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک طرف دنیاوی اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے خوب مالا مال تھی، اور ایک وقت آئے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، انسان بھی ساتھ چھوڑ گئے، مال مویشی مر گئے، زمینیں سوکھ گئیں، اور پھر کیا ہوا جب انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف نے اسے دور کیا، اور صرف اس کے اہل و عیال نے اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، یعنی ان کا مال و متاع اور ان کی سب چیزیں واپس لوٹائیں۔ بائبل کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کی اس طرح بارش ہوئی جیسے پتنگ بھی گرتے ہیں، جیسے پنیاں گرتی ہیں یہ پھول گرتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دگنی ہر چیز لوٹائی واپس۔ دن اور رات روز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، خوشی بھی ہے غم بھی ہے، اسی میں امتحان ہے۔ نعمت آ کر کیا کرتے اور نعمت جاتی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک آزمائش دروا کی تھی یعنی تکلیفوں کی تھی، دوسری آزمائش سبرا کی تھی جب بادشاہ بنے، یہ دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں، وہ دونوں میں ہی کامیاب رہے۔ جب تکلیفیں تھی تو صبر سے کام لیا، جب ساری نعمتیں مل گئی، ساری بادشاہت مل گئی، خاندان والے بھی مل گئے، سب کچھ معاملات درست ہو گئے، تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، تم تو ولی دنیا والا پھر توفنی مسلموں و عشقنی بالصالحین، مجھے تم میں سے کچھ نہیں چاہیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میری زندگی کا مقصد ہے نصب العین، یہ تھوڑی تھا کہ یہ سب کچھ مجھے مل جائے، میں اس لیے تھوڑی صبر اور تقوی سے کام لے رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں دنیا آ جائے، نہیں مجھے تو چاہیے، یہ تو سب سے بڑا ہے نا۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے سامنے، وہ دل میں نہیں ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیچھے مرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر چلی جائے تو دونوں دونوں بھی زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ذکر للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، سبق ہے اس میں، یاد دہانی ہے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت یعنی صبر کی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو بھی دی تھی علیہم السلام، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ وجنون، اور مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، یاد کرو جب سے وہ بگڑ کر چلا گیا، غضبناک ہو گیا یا اپنی قوم سے ناراض ہو گیا، فظن ان لم نقدر علیہ، تو اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے، تو پھر ہوا جو کچھ ہونا تھا، اس کے بعد کیا ہوا جب وہ سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں پر اندھیروں میں غم کی حالت میں تھے، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، تو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں, اور بھی جو کہ غم کی حالت میں اس کو پڑھے گا ایمان کے ساتھ اس کو بھی ہم نجات دیں گے. ترمذی کی حدیث سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اس دعا کے ساتھ کسی معاملے میں دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا, اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ سب لوگ کون تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ ہے ان کی صفات اللہ کے پیارے بندوں کی. نمبر ایک, یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے, خیرات میں حسنات میں آگے ہی آگے جاتے تھے. یہ سارے ان سرا سرات سے سرات تیزی کرنا. ایک ہوتا نا کہ نیکی کا موقع ہاتھ آئے سامنے آئے اور انسان سوچ میں پڑ جائے, اچھا پھر کروں گا, کروں کہ نہ کروں, اچھا دیکھتے ہیں اور کوئی کر لے تو پھر میں بھی کر لوں. اور ایک یہ ہے کہ بس سامنے آیا اور کر لیا. یہ تھی ان لوگوں کی صفت, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بجلی کی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ دوڑ لگا کے نیکی میں آگے جاتے. پھر نیکی کے کام کر کے کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتا کہ ہم تو اس میں نیکے, اب ہم نمازیں بھی پڑھیں. ویدعوننا رغبا ورہبا, ہمیں بھی پکارتے تھے رغبت اور خوف کے ساتھ. عام طور پر تمہاری یہ تھا نا, جو شخص اگر خدمت خلق کا کام کرنے میں کہتا ہے اب ہم تو اتنے نیک ہو گئے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رہی, ذکر کی ضرورت نہیں رہی. یہ لوگ عملی زندگی میں بھی نیکی کا کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں, دعا مانگنے میں, ذکر کرنے میں بھی پیچھے نہیں تھے. اور یہ سب کچھ کر کے, حقوق اللہ ادا کر کے, حقوق العباد ادا کر کے, کانوا لنا خاشعین, عاجز بندے تھے, ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے, کہیں بھی نیکی کا کوئی تکبر نہیں تھا. ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور یہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے, خشوع کرنے والے تھے. والتی احسنت فرجہا, سب مردوں کی بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پر حضرت مریم کی بات کرتے ہیں. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا آخر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے. یعنی یہ سارے لوگ اول سے آخر, نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مریم تک, یہ سب ایک ہی امت ہے. سب کا پیغام ایک تھا, سب کے طریقے ایک طرح کے تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي, اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, مگر انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی پیغمبروں نے تو صحیح بات پہنچائی تھی لیکن فالوور جو تھے انہوں نے دین میں اختلافات پیدا کر لیے, خود ساختہ باتیں دین میں شامل کر دی, نئی نئی باتیں دین میں ڈال دی, جس سے کیا ہوا اختلافات بڑھ گئے, منمانی تفسیریں کی دین کی. نتیجہ کیا ہوا کہ اچھا بلا خوبصورت دین جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. فرمایا کلن الینا راجعون, ان سب کارستانیوں کے کرنے والوں کو ہماری طرف واپس آنا ہے, انہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه, انسان جب بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے نیک بندوں کو دیکھتا ہے تو انسان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے, وہ تو بہت اچھے لوگ تھے, وہ کہاں ہم کہاں, ہماری تو اتنی ہستی نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ سب کا نمونہ دے کر پھر فرماتے ہیں فمن یعمل من الصالحات, جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا, یعنی اچھے کام صرف پیغمبروں کے لیے نہیں ہوتے, جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ مؤمن, شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کا, فلا کفران لسعیہ, اس کی کوشش کی ناقدری نہ کی جائے گی, اس کا انکار نہ کیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اور واضح برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ سورت کے شروع میں فرمایا نا کہ وہم فی غفلت موردون، یہ لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑ رہے ہیں، کل جب یہ سب حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، لیکن اس وقت پلٹنے کا وقت نہ ہوگا، موقع نہ ہوگا، پھر پھر اپنی غلطی خوب تسلیم کر لیں گے۔ کیا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، وہی تم کو جانا ہے۔ عموماً دنیا میں پتھروں کے بت سب سے زیادہ پوجے گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر انسانوں کے ساتھ پتھروں کے گرنے کا بطور خاص ذکر کرتے، پر وہ یہ سارے معبود جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے ساتھ ہی جہنم ہے، کیوں؟ تاکہ انسان کو پتہ چلے اچھا اس کو میں خدا سمجھتا تھا اور آج یہ میرے ساتھ ذلیل ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے جنہیں لوگ خدا بنا بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے خود کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ لوگوں تم ہمیں پوچھو۔ تو دنیا میں خواہ کوئی پتھر ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی یہ چاہے، پتھر تو کیا چاہیں گے، انسان جو بھی یہ چاہے کہ لوگ مجھے پوچھے، میری عبادت کرے، میری بات مانے اور اللہ کی بات چھوڑ دیں، لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے وہ اپنی ذات کی طرف مائل کرے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ سب ایک ہی آگ میں اور ایک ہی انجام میں اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، جیسے گرمی میں انسان پھونکے مارتا ہے نا کہ ہائے گرمی دور ہو، یعنی اگر ہوا نہ چل رہی ہے تو کسی طرح ہوا پیدا کر کے گرمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ گرمی کی شدت یا حدت کو کم کرنے کے لیے، ریلیز کرنے کے لیے وہ ٹھنڈے سانس بڑھتا ہے، جس غم کی حالت میں یا پریشانی کی حالت میں۔ تو جہنم میں گرمی بھی ہوگی، آگ ہوگی، اس کے ساتھ غم بھی ہوگا، ذلت اور رسوائی کی پریشانی بھی ہوگی، تو پھر وہاں پر ہنکارے ماریں گے کہ یہ جہنم کی آگ کسی طرح بجھ جائے اور یہ غم دور ہو جائے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی لگے گی، ایک تو آگ سے بھڑکنے کا شور ہوگا، تندور کو جلتے ہوئے اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو جہاں آگ زیادہ ہوتی ہے، جب چلتی ہوئی بھٹی کی آواز کبھی سنی ہوگی کہ کس طرح آگ کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، اپنا ایک اس کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ جو لوگ اس میں جائیں گے وہ اتنا چیخیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی چیخوں سے ایک اور شور الگ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ شور تو بذات خود انسان کے لیے ایک عذاب ہے، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ بیٹھ گئے جہاں صرف شور ہو تو تھوڑی دیر میں آپ بیزار ہو جائیں گے۔ تو جہنم میں ہر طرح آگ تو آگ، انسانوں کا اور دوسری چیزوں کا شور، چیخ و پکار کہ کسی طرح کسی پل چین نہ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، تھوڑا سا شور بھی ان کو نہیں آئے گا، اور وہ ہمیشہ 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 اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ اب دیکھیے کہ گھبراہٹ کے وقت میں امن سے کون ہوتا ہے، جس کے پاس اس مصیبت سے نبٹنے کے لیے کوئی چیز ہو، وہ کہتا نہیں فکر نہیں کرو ہمارے پاس یہ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور ہمارے پاس اس سے نبٹنے کی کوئی چیز ہے، مثلا آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانا آپ کے پاس رکھا ہوا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں نا کھانا کھا لیں گے، فکر کی کیا بات، اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے اور آپ کے جیب میں پیسے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جیسے گاڑی کا تیل ختم ہو رہا ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے تیل اور بھروا لیں گے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی کا تیل ختم ہو رہا ہے اور پیسے آپ کے پاس نہ ہو اور آپ کہیں عین راستے میں ویرانے میں کھڑے ہوں، تو پھر آپ کی پریشانی اور کی پریشانی ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس نیک عمل ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے زندگی کو بسر کیا ہوگا، جن کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے، پھر دنیا میں جو بھی ہوتا رہے، آخرت کے ہنگاموں میں جو بھی شور چیخ پکار پریشانی ہو، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنا بندوبست کیا، ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اگر چند دن کے لیے بھی کہیں جانا ہو تم کتنا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ نہ ضرورت پڑ جائے، وہ نہ پڑ جائے، تو بعض اوقات فالتو چیزیں لے جاتے ہیں، فالتو واپس لے آتے ہیں، کام نہیں بھی آتی. ہمیشہ ضرورت سے زائد سامان ہم خواتین رکھ لیتی، کہیں چلنا تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکلیں گے اتنا بھاری بیگ ساتھ اٹھا کے چل پڑیں گے، یہ نہ ضرورت پڑ جائے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، کیا کچھ سامان اس پہ رکھ کے چل، ایسے بوجھ ہی ہوتا. لیکن آخرت کے لیے کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہے ساتھ، اس پریشانی کے وقت میں کیسے نپٹیں گے اس ایمرجنسی سے. تو جس کے پاس اس سامان نہیں وہ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، فرشتے آ کے ان کو تسلی دیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کو خوشخبریاں دیں گے. هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ ہے تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتے تھا کہ دنیا میں صبر کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قربانی کر لو، کل فکر نہیں ہوگی تمہیں. دیکھو آج وعدہ پورا ہو گیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ زمین آسمان اکٹھے تھے، پھر ان کو الگ کیا گیا، تو الگ ہونے کے ساتھ ہی ان کی ایک حرکت شروع، جتنے ستارے سیارے تھے ان کی ایک حرکت شروع ہوئی اور ان میں ایک وسعت زیادہ ہونے لگی، زمین جو ہے وہ گھومنے لگی اپنے محور کی گرد. یعنی یہ اس کا سپر ایٹم کا پٹنا ہی نہیں تھا، پٹ کے ایک مخصوص چال پہ ہر چیز چلنے لگی. قرآن پاک میں آتا ہے وہ سما ابرینہ بیضن وانہا لمسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات وسعت پذیر ہے، کہ گلیکسیز ہیں ان کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، کھلتا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جب قیامت آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ واپس لپٹ جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، واپس اپنے اصل پر. اور پھر کما بدأنا اول خلق، پہلی مرتبہ جیسے یہ کھلا اور وسیع ہوا، نعید ہو، ویسے ہی ہم نے اس کو پلٹا لیا. بالکل ایسے نا جیسے مثلاً آپ ایک رسی ایک ڈنڈے کے اوپر لپیٹ لیں اور آپ اس کو گھمانا شروع کر دیں، وہ رسی کھلتی جائے گی، کھلتی جائے، کھلتی جائے گی، آپ گھماتے جائیں، گھماتے جائیں، جب پوری کھل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لپٹنا شروع ہو جائے گی، لپٹتے 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 ویسی کتنے بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اس مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، اس کو کھولا، پھر دوبارہ لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے. وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ. ان کننا فاعلین، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، یہ ہوتے رہنا، ایسا ہوگا. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. عبادت گزار لوگوں کے لیے آج بہت سے سبق ہیں. ہم عبادت گزار لوگوں کے لیے خبر کیا ہے کہ وہ عبادت کر کے مایوس نہ ہوں کہ دنیا میں صرف انہیں قربانی ہی کرنی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت، اقتدار اور قوت عطا کرے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. جو کچھ آپ تعلیمات لائے وہ ہر دور کے لیے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے. ان تعلیمات پر عمل کر کے انسان کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. پھر کیا تم سر اعتماد جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلام تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، آخر کار رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہماری مدد کا سہارا ہے۔